بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله العظيم. قريب کے بعد چونکہ آخری نشست ہے اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی مجلس ہو، ان کا بیان ہو، اور پھر انہی کی دعا پر جو ہے یہ اجتماع اختتام کو پہنچے. اس مناسبت سے بھی اور اس لیے بھی کہ میرا تھوڑا سفر ہے، ادھر کام ہے، اس لیے میں خود ہی بیٹھ گیا عصر کے بعد کی نشست میں. اور ویسے آپ لوگوں پہ بشاشت نہیں ہوگی اس واسطے کہ تھکے بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے بھی آدمی تھکتا ہے، بلکہ بولنے سے زیادہ سننے میں تھکتا ہے آدمی. بولنے والے کو تو ایک بولنے کا مزہ بھی رہتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، سننے والے کو کوئی بس کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا کہ انہیں سن رہا ہے، بلکہ تو بیچارہ بور ہوتا ہے. چائے وائے کا وقت ان شاء اللہ تعالیٰ نماز سے تھوڑا پہلے دے دیں گے، 6 بجے نا، تو بس 6:30 کو ان شاء اللہ چھوڑ دیں گے، 45 کو ہے نا نماز. ابھی جو نعت آپ کے سامنے پڑھی گئی، نظم جو آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سلسلے کے جو خصوصیات ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کو تربیت کر کے پہنچایا جائے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرایا جائے، اس کے لیے جو مجتہد بزرگ پیدا ہوئے ان سے راستے بنے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کمالی، حسنی، حسینی، رفاعی وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک اپنے خاص انداز سے لوگوں کو تربیت کر کے پہنچاتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اسلام کے ہی اندر، اسلام سے ہٹ کر کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. تو ہر ایک کی خصوصیات الگ ہے، کسی میں عشق و محبت کا غلبہ، جیسے سلسلہ چشتیہ، اس میں محبت ہی محبت ہوتی، چونکہ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر وہ محبوب کے علاوہ ہر چیز کو ذہن سے ہٹا دیتی، تو وہ لوگ محبت کے راستے سے وصول کرا دیتے. کسی میں توحید کا غلبہ ہے، جیسے سلسلہ قادریہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، اتنا فکر کیا جائے، اتنا مراقبہ ہو کہ غیر اللہ جو ہے وہ قلب سے فارغ ہو جائے، توحید کے مضامین کی کثرت سے اور توحید کی حقائق کی تفصیلات کے سامنے آنے کی وجہ سے. کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں سنتوں کی اتباع کا اہتمام ہے کہ ہر ہر چیز میں سنت 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 ہو، کیونکہ جب پوری طرح کمپلیٹ آدمی سنت پر ہی عمل کا عادی ہو گیا تو آٹومیٹکلی اس کا اپنا عمل ختم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی گیا پھر، اور جلد اس کا کام بن جاتا ہے. تو جو آدمی سلوک والے راستے پر، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اور اذکار کا اہتمام کرتا ہے، ریاضتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو جذب کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا لگاؤ آدمی کو ہو جاتا ہے، ایک طلب ہو جاتی ہے ان کی، ایک محبت کا احساس آدمی کو دل میں ہو جاتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور ان کے بغیر تو ان کی یاد کے بغیر چین نہیں آتا، اور پھر کھٹک شروع ہو جاتی ہے آدمی کو اندر سے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہا، ایسا کر، ایسا مت کر. ایک بزرگ مجھ سے بتا رہے تھے ابھی تک چند دن پہلے، یہاں تک نوبت ہو جاتی ہے کہ پیر آدمی رکھ رہا ہے تو پیر ایسا مت رکھو، ایسا رکھو، رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جہاں رکھنے سے منع کیا گیا تھا وہاں پہ گوبر تھا، تو نہیں مانو کہ کیوں اس کے اندر کے دل میں آواز آئی کہ تم پیر یہاں مت رکھو، یہاں رکھو، جب رکھ دیے تو معلوم ہے کہ وہ یا تو غلاظت تھی، اس لیے وہ بات دل میں بے چینی تھی نا اس کو. اب یہ الہامی احکامات چلنا شروع ہو جاتے ہیں شریعت کی حدود میں، الہام بولے تو کوئی وہی آنا شروع نہیں ہو جاتی، اللہ تبارک سلوک طے کرنے کی وجہ سے ایک جذب آ جاتا ہے. جذب کے معنی کھچاوٹ کے ہیں، کھچاوٹ کا مطلب قلبی ایک لگاؤ کے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر چین نہیں آتا، اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا، ان کا خیال شروع ہو جاتا، اس خیال میں آدمی کو رہبری شروع ہو جاتی، اور اس کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا، اب تنہائی میں ہے، اور ایسے آدمی کو تنہائی محبوب ہو جاتی، اکیلے رہنے کو پسند کرتا، لوگوں سے مخلوق سے جتنا ملنا جلنا کم ہو اتنا اس کو اچھا دکھتا، کیونکہ اس کا دل اپنے محبوب میں لگا ہوا ہے. محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس میں جی لگتا ہے. مخلوق سے محبت ہو تو مخلوق میں جی لگتا ہے، خالق سے محبت ہو گئی تو خالق میں جی لگتا ہے. تو جذب کے بعد میں سالک مجذوب میں سلوک کے بعد میں جذب ہوتا، جذب کے بعد میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام ہے نسبت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجذوب سالک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کسی بندے کو پہلے جذب کر لیتے ہیں، بعد میں سلوک طے کراتے ہیں اس کا. ہوتا ہے کہ کبھی کوئی وارد آ جاتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، اچانک جو ہے اس کا دل سب چیزوں سے کھٹا ہو کے، سب چیزوں سے ٹوٹ کے اللہ کی طرف لگ جاتا، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا اس کو، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف جذب ہو جاتا ہے. اب جب جذب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہبری اس کی ہوتی رہتی ہے. جب یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. بزرگ دونوں قسم کے ہوتے ہیں، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، بعض ویسے ہوتے ہیں. خالی مجذوب جو رہتے ہیں وہ بزرگ نہیں رہتے پھر، مجذوب محض جو ہے، ایک ہے سالک مجذوب، ایک ہے مجذوب سالک، اور ایک ہوتا ہے مجذوب محض. مجذوب محض میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات سے اس کا دل اتنا متاثر ہوتا ہے اور عقل پر اس کی اتنی تیز روشنی پڑتی ہے کہ عقل کا فیوز جو ہے نا وہ آف ہو جاتا ہے، عقل پھر کام نہیں کرتی، مرفول قلم ہو جاتا ہے آدمی، کپڑوں کا احساس نہیں، کھانے پینے کا احساس نہیں، گالی بک رہا، گھوڑوں پہ پھر رہا، مجذوب پھرتے رہتے ہیں دیوانوں کی طرح سے. وہ اللہ کے محبوب بندے تو ہوتے ہیں لیکن اب ان کی ترقی نہیں ہوتی، اور اس سے مخلوق کا نفع نقصان متعلق نہیں رہتا. مخلوق کو نہ فائدہ پہنچاتے ہو نہ نقصان پہنچاتے ہو، لوگ خواہ مخواہ ان کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ان سے تعلق ہی نہیں رہتا مجذوبوں سے، نہ ان سے استفادہ ہو سکتا نہ افادہ ہو سکتا. اور اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی بات نکل گئی تو ان کے بولنے کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوتی، بلکہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کا ان کو کشف ہو جاتا، وہ انہوں بول دیتے. تو بولے تو بھی ہونے والی رہتی ہے وہ، نہیں بولے تو بھی ہونے والی رہتی ہے، ان کے بولنے کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ صاحب تصرف لوگ جو رہتے ہیں ان کے بولنے کی وجہ سے ہوتا، مجذوب جو رہتے ہیں ان کے بولنے سے نہیں ہوتا. وہ فرق ہے صاحب تصرف میں اور مجذوب میں. تو جو مجذوب محض ہو جاتے ہیں خیر وہ تو معذور ہو جاتے ہیں، لیکن جو بزرگ مجذوب نہیں ہوتے وہ دو قسم کے رہتے ہیں، پہلے سلوک طے کرتے پھر جذب ہوتا، نسبت مل جاتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے اچانک نسبت مل جاتی کسی بات پر، ایک بات آئی طبیعت پلٹ گئی. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ہر سلسلے کے اوپر جا کے مل جاتے ہیں، خاص طور پر سلسلے قادریہ میں اوپر جا کے مل جاتے ہیں، چشتیہ میں بھی اوپر جا کے مل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں حضرت فضیل ابن عیاض، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت عبد الواحد ابن زید، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت علی، اور حضرت علی یہ پیر و مرشد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض جو ہیں ابراہیم ابن آدم کے پیروں میں سے ہیں، وہ بہت معمولی سے آدمی تھے اپنے ظاہر کے اعتبار سے، علم الہی میں تو بعد میں بنے ہوئے تھے، مگر عام نارمل حالت میں نہ صرف معمولی تھے بلکہ شرابی تھے، شراب کی عادت تھی، دودھ رہتے تھے ہمیشہ، خون پیتے تھے. ایک مرتبہ شراب پینے کے لیے شراب خانے کو جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹے سے کاغذ پر اللہ لکھا ہوا تھا، وہ راستے میں پڑا ہوا تھا. اس زمانے میں ادب بہت تھا لوگوں میں، ہر چیز کا ادب کرتے تھے، کاغذ کا ادب کرتے تھے، اور ادب کمال ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب بڑی چیز ہے. تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کی نظر اس کاغذ پر پڑی تو ٹھیک ہے انہیں کیسے بھی تھے مگر دل میں عظمت تھی اللہ کی، بہت اللہ کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کے نام کی. جیسے ان کی نظر پڑی اس کاغذ کے تنکے کے اوپر فوراً چونکے ہوئے، ان کو عجیب سا لگا، جھرجھری آئی، اس کو انہوں نے اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا اور خوشبو لگایا کہ کسی اچھی جگہ پر اس کو رکھ دیا. بس اتنی بات اللہ نے آپ کو پسند آئی، پسند آتے ہی جذب ہو گیا. جذب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل مائل کر لیا اپنی طرف. بعض حضرات اس واقعے کو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوخ کرتے، بعض حضرات حضرت فضیل بن عیاض کے ساتھ، دونوں میں سے جن سے بھی جن کے بھی ساتھ میں ہوا، ایک دم جذب ہو گیا. جذب کا مطلب دنیا سے دل کٹ گیا، طبیعت کھٹی ہو گئی، دنیا و مافیہ سے قلب خالی ہو گیا، اللہ کی عظمت و محبت دل میں اتر گئی. اب اس کے بعد میں سلوک طے کرا لیتے اللہ تعالیٰ خود ہی، ایسے لوگ بہت جلدی نکل جاتے آگے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں تھوڑی ٹریننگ کرا لیتے ہیں، بھرتی ہو گئی فوج میں، اب تھوڑی بہت ایکسرسائز کرا دینے کا رہتا ہے، گولی ایسا چلانا، بندوق ایسا پکڑنا، وردی ایسا پہننا، یہ معاملہ رہتا ہے. وہ سنت کے مطابق پھر ان کی تربیت ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ کس بندے کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. عام لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سلوک ہوتا ہے پھر جذب ہوتا ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے جذب ہو جانا پھر کچھ تو بھی کرا لو. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پہلے جذب ہونا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ خاص خاص حالات رہتے ہیں، آدمی میں استعداد رہتی ہے اس بات کی، اس میں کوئی جوہر ہوتا جو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر یہ کہ بھائی ریگولر حالات کے اعتبار سے کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ کام کرتے جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. آدمی کی بری عادتیں نکل جاتی ہیں اچھے کاموں کے ذریعے سے، اور اچھے کاموں کا کوکر ہو جاتا ہے آدمی، اللہ پاک اپنی طرف اس کو بلا لیتے ہیں. ایک بزرگ جو ہیں وہ جا رہے تھے، بادشاہ کے محل کے نیچے سے گزر رہے تھے، بادشاہ ان کو پہچانتا تھا. اوپر سے انہوں نے شاہی محل سے بادشاہ نے دیکھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا بالا خانے میں، اس بزرگ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ حضرت جا رہے ہیں. تو فوراً حضرت کو سلام کیا اوپر ہی سے اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بات کریں گے. تو حضرت نیچے تھے، وہ اوپر، کہنے لگے میاں آپ اوپر ہیں میں نیچے ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں تو پھر اب کوئی صورت کرو، یا تو تم آؤ. تو اس زمانے میں لفٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، جھولوں کا سسٹم تھا، وہ لفٹ ہی کہہ لیجیے اس زمانے کی. وہ اوپر سے اس نے چرخے پہ سے جھولا چھوڑ دیا بادشاہ نے، حضرت اس میں بیٹھ گئے، انہوں اوپر سے خادموں نے ان کو کھینچ لیا حضرت کو اوپر، اوپر آ گئے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے. بڑا احترام کیا، اکرام کیا، خوشی کا اظہار کیا، تشریف لائیے، ہوا وہ ہوا، کچھ نصیحت کیجیے. بزرگوں کی عادت ہے ان سے نصیحت لی جاتی ہے تو وہ نصیحت کرتے ہیں، تو میاں ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا. پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیحت کی جاتی تھی تو ان سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا نصیحت کی. تو بزرگ نے ایک بادشاہ نے باتوں باتوں میں یہ عرض کیا کہ حضرت میں بھی اللہ سے تعلق پیدا کر لینا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں اس کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو بزرگ میں بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو وہ بزرگ صاحب معرفت اور بصیرت تھے، صاحب تربیت بھی تھے. صاحب تربیت والے بزرگ الگ رہتے، خالی بزرگ الگ رہتے. ایک ہوتا آدمی بزرگ ہے لیکن دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ پر نیک بلا ہے. بعض آدمی کو فن بھی دیا جاتا ہے کہ تو لوگوں کو ٹھیک کر، ذمہ داری لگائی جاتی ہے. صاحب تربیت بھی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو بولے جی ہاں. تو بولے آپ ایسے ہی پہنچ سکتے جیسے میں آپ تک پہنچ گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ چاہے تو ہی آپ پہنچ سکتے، جیسے آپ چاہے تو ہی میں اوپر آیا، نہیں تو میں کہاں سے آ سکتا تھا؟ بادشاہ سلامت کی دوڑیے. مگر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے دروازے کے نیچے آئی باری پھرنا پڑتا ہوئے، بھائی آپ کس کو کھینچیں گے؟ جو دروازے کے پاس ہوگا، شاہی محل کے نیچے تک جو آئے گا اس کو کھینچا جائے گا. سلوک کیا ہے؟ وہ آئی باری پھرنے کا نام ہے. جب آدمی ذکر سے، فکر سے، مراقبوں سے، ریاضتوں سے، اشغال سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، شریعت کی پابندی کے ذریعے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، ان کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے، مسجد کو آنا جانا رکھتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مصحف لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے یہ بیٹھا ہوا مسجد میں ذکر کرتے ہوئے، اللہ پاک کو پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو سب تو چلے گئے یہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کا بھی وقت بہت باقی ہے، لوگ کوئی بھی نہیں آئیے آ کے بیٹھ گئے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ وہ پہلے سے آ کے بیٹھ گیا. لوگ فرض نماز پڑھ کے سنتیں بھی پوری نہیں پڑھ رہے چلے جا رہے ہیں، یہ نوافل پڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے سے تعلق زیادہ رکھنا چاہ رہا ہے، ایکسٹرا تعلق کا خواہش مند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں پکا ہے اپنا بنا لیتے ہیں. پکا ہے نہیں کچا ہے، تھوڑی دیر اس میں چھوڑا جاتا ہے، اس کو کہنے پکا ہے کہ نہیں کچا ہے، اس میں چھوڑا جاتا ہے. اگر پکا ہونا ثابت ہو جائے، اور پکا ہونا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم رہتا ہے لیکن فزیکلی طور پر اور صفات کے اعتبار سے یہ پکا ہے نہیں، ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ آدھی ہوا نہیں ہوا، انہیں ملکہ بنا نہیں بنا، تو پھر اس کے بعد اس کو جذب کر لیا جاتا ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں ادھر سے جا رہا تھا، یہ میرا سلوک تھا، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے مجھے چاہا، آپ نے مجھے کھینچ لیا، میں اس طریقے سے پہنچ گیا. بس جگہ بڑی یہ بات پسند آئی. تو یہ سالک مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے کہ سلوک کرتا ہے آدمی طے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جذب اس کو پیش آ جاتا ہے. اور عموماً عام لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. اور اسی لیے اپنے ساتھ خصوصیت کے معاملے کی امید نہیں رکھنا چاہیے. ہم کو کوئی اسپیشل ہے کیا؟ ہمارے کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی آرڈینری ایکسٹرا کوئی کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرتے کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. اس اعتبار سے تو ہم کو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، نسبت مل جائے، وہی بڑی بات ہے. چاہے کہ ہم یہ چاہیں کہ نہیں ہمارے کو یہ کام مت کراؤ، وہ کام مت کراؤ، مجاہدے مت کراؤ، بڑے مجاہدے کرنا پڑتا ہے. ایک مرید جو ہے ایک بزرگ کے پاس جا کے رہ گیا. وہ بزرگ رہا رہا بہت دن رہا، تو انہوں اس کو کرامت ورامت بھی نہیں دیکھا ان کے پاس خاص، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہیں بھی اپنے اندر کوئی خاص فرق نہیں دیکھا. انہوں نے بولا کیا ہے بھائی ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، بلکہ اس میں شک ہو گیا، کچھ بھی نہیں اتنے دنوں سے ہوں یہاں پر. تو وہ بزرگ جو ہے وہ تھے بہت بڑے بزرگ، تو ان کو کشف ہو گیا کہ انہیں میرے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے کہ اتنے دن سے میں یہاں ہوں، انہوں بھی خالی دکھ رہے ہیں، میرے کو بھی کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا. تو ایک دم ان کو ایک والد آ گیا, صاحب تصرف بزرگ تھے. صاحب تصرف بزرگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بولتے ایسا کر دے, اللہ میں ویسا کر دیتا. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ اللہ میں آپ کو یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ کے کر دیتے ہیں. ان کو صاحب تصرف کہتے ہیں. ایسے تھے وہ, انہوں نے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ. بالٹی میں پانی منگا لیا, دروازے میں کھڑے ہو گئے. ایک کافر گزرا, جگ میں پانی لے کے اس کے منہ پہ مارے. منہ پہ مارتے ہی اشہد اللہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا, مسلمان ہو گیا. خالی پانی منہ پہ مارتے ہی دوسرا کافر گزرا, دوسرے کے منہ پہ مارے تو مسلمان ہو گیا. جتنے جگ پانی اس میں تھا اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیے کھڑے کھڑے دروازے پہ. پانی ختم ہو گیا, عمر بھی کھڑا ہوا تھا تو کہنے لگے دیکھ لیا نا, بول رہا تھا نا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, بول کے دیکھ لیا نا کہ بول رہا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ ایسی بات ہے میرے پاس, اللہ کو اگر بولا تو ایسا کر دیتے, مگر تیرے کو رگڑا ہوں گا بڑے. تو سمجھ رہا میرے کو بھی ایسی دے دے گا پانی ڈال کے, تیرے کو رگڑانے کا ہے, چونکہ تیرا نظام الگ ہے وہ نظام الگ ہے. تو تربیت کے لیے آیا, تو اپنے نفس کی تزکیے کے لیے آیا, اپنا نفس مارنے کے لیے آیا, نفس کی اصلاح کے لیے آیا. نفس پھر شرارت نہیں کرنا بول کے آیا, نفس رام ہو جانا بول کے آیا, بندے کی صحیح آ جانا بول کے آیا. تو اب تیرے کو تو اصلاح کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا, مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو پہلے سلوک ہوتا ہے پھر جذب ہوتا ہے عام طور پر, لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک پہلے جذب عطا فرما دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں سلوک بڑی آسانی سے طے ہو جاتا ہے. اور دونوں شکلوں میں آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے قلب سے ماں سوا اللہ کی, اللہ کے غیر کی محبت نکال دینا. اللہ کے غیر کی محبت نکالنے سے اللہ کا غیر سے تعلق اپنا ختم نہیں ہوتا, محبت نکلتی ہے خالی. یہ نکال دینے سے اپنا کچھ نقصان نہیں ہے دنیا کا, فائدہ ہی فائدہ ہے, مگر جب تک نہیں نکالے اللہ کا تعلق نہیں آتا. صحیح معنی کسی چیز کی, اولاد کی, ماں باپ کی, بیوی کی, نوکری کی, پیسوں کی, جائیداد کی, زمین کی, باغات کی, اور جناب والا دولت کی, عورت, کسی بھی چیز کی محبت دل میں ہو اللہ سے زیادہ اللہ کو گوارا نہیں ہے, ایسا آدمی بزرگ نہیں بنتا. یہ خصوصیت ہے. ظاہری طور پر آپ کے پاس دنیا رہنے دو. اب پیرانے پیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دنیا کی مثال کیا ہے, کشتی کسی ہے. دل کی مثال کیا ہے, کشتی کسی ہے. اور دنیا کی مثال کیا ہے, پانی کسی ہے. اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کیا ہو جائیں گی, ڈوب جائیں گی. اگر یہ پانی کشتی کے نیچے رہا اور کشتی اس کے اوپر رہی تو کشتی کیا ہو جائیں گی, پار ہو جائیں گی. تو دل کے اندر کوئی چیز نہیں آنا. پیرانے پیر اتنے بڑے بزرگ تھے اور ان کے جہاز چلتے تھے. جس کی جہاز چلتے ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. جیسے اس زمانے کا حال ہے, پہلے زمانے کا بھی تھا. اللہ پاک نے جائز چیزوں میں ہر چیز ان کے پاس رکھی تھی. ہمیشہ مرغ ہوتا تھا ان کے دسترخوان پہ. یہ پولٹری فارم کا سسٹم بھی نہیں تھا, اصیل مرغ ہوتے تھے پورے اس زمانے کے. ایک بڑھیا جو ہے پیرانے پیر کے پاس آئی اپنے بچے کو شریک کرانے کے لیے. مدرسہ بھی تھا ان کے پاس, بزرگوں کے پاس مدرسہ بھی رہتا. مدرسے میں پڑھانے کا نظام تھا. تو کہنے کی حضرت یہ آپ کی تربیت میں رہے گا, پڑھے گا, یہ رکھے آپ کے پاس. بچے کو چھوڑ کے چلی گئی. تھوڑے دن کے بعد بچے کی خبر لینے کو آئی تو دبلا پتلا ہو گیا تھا, بہت کمزور ہو گیا تھا. ارے بیٹے کی تو کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے, کیا حال ہے اس کا. جا کے دیکھی تو کھانا کھا رہا تھا. تو کھانے میں کیا تھا, تو خالی روٹی تھی, پتلی دال تھی, خالی دال بغیر بازاری کی, اور روٹی. اب ایسا کھائیں گا تو پٹے کا کیا حال ہوگا, ایسی مرغوزہ ہو گیا, بول کے پکار لی. اس کے بعد حضرت پیرانے پیر کے پاس پہنچی. بولی حضرت, یہ بولنے کے واسطے پہنچی کہ آپ یہ دال روٹی کھا رہا ہو نا, کچھ اس کو اور بھی کھلاؤ ساتھ میں, اور تھوڑا اس کی صحت کا فکر کرو. انہیں پڑھنے کو چھوڑی ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس کو دبلا پتلا ایک دم کر دو. یہ بولنے کو گئے تو اتفاق سے وہ حضرت کے واسطے دسترخوان بچھایا جا رہا تھا, اس میں مرغ تھا. انہیں ہر وقت مرغ ہی کھاتے تھے. تو اس کو اور غصہ آ گیا کہ دیکھو ہمارے کو تو, ہماری اولاد کو تو دال ہے وہ بھی پتلی, اور یہاں پہ تو وہ مرغ ہے. تو خواتین تو ذرا ایسی ہوتی ہیں, ناچ کی بھی ہوتی ہیں, محبت کی بھی ہوتی ہیں. کہنے کی حضرت یہاں دسترخوان پہ مرغ ہے, وہاں ہمارا بچہ جو ہے نا دال کھا گیا, حالت اس کی خراب ہو گئی ہے. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ فکر مت کرو, تمہارے بچے کو مرغ کھانے کے قابل بنا رہا ہوں. فکر مت کرو, تمہارے بچے کو مرغ کھانے کے قابل بنا رہا ہوں. جیسے میں مرغ کھاتا ہوں ویسے کھانے کے انہیں قابل ہو جائیں گا, تو اس کو بھی مرغ کھلائیں گے. تو بڑھیا بولی, آپ کیسا مرغ کھاتے؟ تو بولے میں ایسا مرغ کھاتا ہوں. وہ مرغ کا گوشت نکالے ہوئے جو ہڈیاں تھی, ان ہڈیوں کو خطاب کر کے فرمایا, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ مرغ کھڑا ہو گیا وہاں دسترخوان, اور کہا کہ مرغ کھانا اس کو بولتے. یعنی ہمارا کھانا اللہ کے لیے ہے, اللہ نے نعمت دی ہے, استعمال کر رہے, دل میں ہمارے کچھ نہیں ہے. تو حضرت پیرانے پیر کے پاس جہاز چلتے تھے, قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنتے تھے. ایک مرتبہ حضرت پیرانے پیر نے وہ لباس خرید لیا جس کو بادشاہ خریدنے سے عاجز ہو گیا تھا. انتہائی قیمتی عجیب و غریب قسم کا ایک ملک سے لباس آیا تھا, بادشاہ نے اس کو پسند کیا, بیت المال دکھوایا. تو اس کے وزیر خزانچی نے کہا کہ بیت المال میں اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس لباس کی قیمت جو کہ تاجر کہہ رہا ہے وہ ادا کی جا سکے. اور پیرانے پیر کو اطلاع ملی کہ بازار میں ایک ایسا سوٹ آیا ہوا ہے اور بادشاہ عاجز ہے اس کو خریدنے سے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہمارے پاس بھیج. وہ حضرت کے پاس آیا, بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آیا کہ صاحب جو آپ لباس ہم نہیں پہن سکے آپ پہن سک رہے ہیں, مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکا چونکہ بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ بزرگوں کی جوتیوں میں ہوتے تھے بادشاہ, بزرگوں کی جوتیوں میں ہوتے تھے تو پہننے میں اتنا عالیشان پہن لیتے تھے, کھانے میں بہترین کھا لیتے تھے, جہاز ان کے چلتے تھے, تجارت ان کی چلتی تھی, مگر دل میں کچھ نہیں, دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا, دل ان سب چیزوں سے فارغ تھا. تو سلوک میں جو اصل کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں آدمی بٹھا لے, مرد ہو یا عورت ہو, اور معصی اللہ کی نکال دے. اور طریقہ کیا ہے کہ معصی اللہ سے کچھ نہیں ہوتا, نہ نفع نہ نقصان, پورا کا پورا اللہ کا جو غیر ہے اس کے قبضے میں کچھ نہیں, وہ کسی چیز کا مالک نہیں, وہ خود محتاج ہے, وہ خود فقیر ہے, معصی اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب محتاج ہے, وہ سب فقیر. جتنا اللہ کا غیر ہے, آسمان زمین چاند سورج ستارے انسان بھائی باپ بیٹا اولاد بیوی بچے جتنا مال دولت, یہ سب خالی برتن ہے. جیسے اپنے پاس چولہے کے پاس خالی برتن رہتے, اس میں جو ڈالے وہ نکلتا, نام کچھ بھی رہنے دو. بادے برتن کا نام شکر دان ہے, بادے کا نام نمک دان ہے, بادے کا نام جناب اگال دان ہے, اور بادے کا نام تیل ہے, تیل دان ہے, بادے میں آٹا رکھتے, بادے میں چاول رکھتے, یہ سارے برتن ہیں اور اس میں یہ چیزیں رکھنے کا نام بھی آپ نے لگا دیا ہے. لیکن اگر آپ شکر دان کے اندر نمک ڈال دیے تو کیا نکلتا اس میں سے؟ نمک ہی نکلتا. یہ تھوڑی ہے کہ نام اس کا شکر دان ہے تو اس میں سے شکر نکلیں گی. آپ نے سہولت کے لیے نام رکھ لیا, آپ شکر ڈالیں گے تو شکر نکلتی ہے, نمک ڈالیں گے تو نمک نکلتا. تیل کے اندر آپ نے شربت ڈال دیا, چائے دان میں آپ نے دودھ ڈال دیا, دودھ دان میں آپ نے چائے ڈال دی, ظاہر ہے کہ آپ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. تو اس پوری کائنات میں جتنے نفع کے, جیسے مال جو ہے نا نفع دان ہے ایک معنی میں, مال دان جو ہے کیا ہے؟ نفع دان ہے. اگر اللہ نقصان ڈالنا چاہے تو اس میں سے پھر بھی مال نفع نکلے گا کیا؟ دوا جو ہے وہ شفا دان ہے ایک معنی میں, مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر اللہ اس کو بیماری کا ذریعہ بنانا چاہے تو شفا نکلے گی اس میں سے. پوری مخلوق کا یہ حال ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے, اپنے وجود میں بھی, اپنی بقا میں بھی, اپنے کام میں بھی. لہذا مخلوق سے نہ تما کی جا سکتی, نہ مخلوق سے خوف کیا جا سکتا, نہ یہ ڈرنے کی چیز ہے, نہ یہ لالچ کی چیز ہے, کوئی توقع مخلوق سے نہیں رکھتی. حتیٰ کہ بیوی بچے بھی نفع اسی وقت دیں گے جب ان سے اس میں اللہ نفع ڈالیں گے. اگر بیوی کو اللہ راحت جان بنائیں گے تو وہ راحت جان بنے گی, ورنہ ہیڈک بن جائے. سر کا درد, کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں ہیڈک؟ سر کا درد ہے. لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب کی بیوی جو ہے سکتے میں آ گئی, سب لوگ سمجھ کے مر گئے, دلا دلا کے اس کا کفن لے کے کفن دے کے اس کو لے کے جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں ایک کھمبا مل گیا, اس سے ٹکر لگتے جو ہے نا اس کا سکتہ دور ہو گیا, ایک کھمبے سے ٹکرا گئی, اس کا جنازہ ٹکرا گیا, اس کا سکتہ دور ہو گیا. سکتے والا آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مر گیا ایک دم, سکتہ دور ہوتے اٹھ کے بیٹھ گئے ہو گئے سارے پریشان کہ مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ. خیر گھر بلے گئے, اب زندہ ہو گئے تو تھوڑے دفن کرتے اسے. تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے حقیقت یہ حال ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے, اپنے وجود میں بھی, اپنی بقا میں بھی, اپنے کام میں بھی. لہذا مخلوق سے نہ تما کی جا سکتی, نہ مخلوق سے خوف کیا جا سکتا, نہ یہ ڈرنے کی چیز ہے, نہ یہ لالچ کی چیز ہے, کوئی توقع مخلوق سے نہیں رکھتی. حتیٰ کہ بیوی بچے بھی نفع اسی وقت دیں گے جب ان سے اس میں اللہ نفع ڈالیں گے. اگر بیوی کو اللہ راحت جان بنائیں گے تو وہ راحت جان بنے گی, ورنہ ہیڈک بن جائے. سر کا درد, کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں ہیڈک؟ سر کا درد ہے. لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب کی بیوی جو ہے سکتے میں آ گئی, سب لوگ سمجھ کے مر گئے, دلا دلا کے اس کا کفن لے کے کفن دے کے اس کو لے کے جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں ایک کھمبا مل گیا, اس سے ٹکر لگتے جو ہے نا اس کا سکتہ دور ہو گیا, ایک کھمبے سے ٹکرا گئی, اس کا جنازہ ٹکرا گیا, اس کا سکتہ دور ہو گیا. سکتے والا آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مر گیا ایک دم, سکتہ دور ہوتے اٹھ کے بیٹھ گئے ہو گئے سارے پریشان کہ مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ ہو گیا, مردہ زندہ. خیر گھر بلے گئے, اب زندہ ہو گئے تو تھوڑے دفن کرتے اسے. تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے حقیقت مر گئی, اب اس کا جنازہ لے جا رہے تھے. تو شوہر صاحب جو ہے نا پہلے کھمبے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, ذرا دور سے لے جاؤ بولے, ذرا دور سے لے جاؤ, مطلب کہیں ٹکر لگ کے پھر اٹھ کے نہ بیٹھ جائے. تو بعضے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے پاس ہے, سر کا درد ہے, مر گئے تو خوش ہو رہے, دور سے لے جا بول رہے ہیں کہیں ٹکر لگ کے پھر اٹھ نہ جائے. اور بعضے ایسے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا سامان اللہ بناتے ہیں. بعضے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں اور بعضوں کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی, مصیبت بن جاتے ہیں. بعضوں کے لیے مال راحت کا سامان ہے, بعضوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے بنانے سے سب لذت آتی ہے, ان کی عبادت میں لذت آتی ہے, ان کے کلام کی تلاوت میں لذت آتی ہے, آدمی اس میں خوش ہوتا ہے, ان کی بندگی کر کے خوش ہو جاتا ہے. ان کی بندگی میں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے. اپنے محبوب کے کام کرنے میں پسینہ ٹپکنے لگ گیا آدمی کو تو خوش ہوتا ہے, آج اپنے محبوب کے کام میں پسینہ ہو رہا بولے میں. شیخ صاحب کوئی کام لگا دیے, پیر صاحب کوئی کام لگا دیے, مرید کو بھاگ رہا تھک رہا پسینہ ہو گیا, اور مرید شیخ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ شیخ سے بہت محبت ہوتی ہے آدمی کو اپنے پیر سے, تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آج پیر میرے کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے واسطے تھک گئے ہوں, بڑے پسینہ ہو گیا ہوں. آدمی کا مزاج ہے, اللہ کی بندگی میں آدمی خوش ہوتا ہے. پھر یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اگر اللہ کی خاطر شہید ہو جائے وہ تو سب سے زیادہ خوشی اس کو ہوتی ہے کہ آج اللہ کے نام پہ میں مر گیا ہوں, آج اللہ کے نام پہ میری جان چلی گئی. شہادت کی تمنا اس کو ہوتی ہے, سچے محب کو شہادت کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ مر جاؤں, اللہ کے نام پہ میری جان لے لی جائے, میرا مال لے لیا جائے, میرا سب کچھ قربان ہو جائے. صحابہ میں یہی بات تھی, یہ چیز ہوتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں, اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی, اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. جذب کو بیان کر رہا تھا نا سالک مجذوب, اور مجذوب سالک کی تھوڑی تفسیر کر رہا تھا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ اپنی طرف کھینچ لے, جذب عطا فرمائے. ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف راستہ بتاتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بتا دیا کہ کس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں, تم پلٹو پہلے, ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سلوک طے کرو, تم ہمت کرو, تم نفس کی مخالفت کرو, تم ذکر فکر میں لگو, تم کچھ کام کرنے کا تہیا کرو, پھر ہم آتے ہیں تمہاری مدد کرنے کے بعد. کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, ایک چھوٹا سا مضمون اس موقع کی مناسبت سے میں نے آپ کو سنا دیا, کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کو میں پھیلا تھا, اس لیے مختصر سی گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا ریسٹ بھی لے لیجیے, چائے وائے پی لیجیے, کیونکہ مغرب کے بعد پھر طویل بیان حضرت مولانا جمال رحمان صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا, پھر اس کے بعد میں ان کو ہی دعا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ولایت اور محبت اور معرفت عطا فرما دے, اور اپنے راستے میں چلنے کا شوق پیدا فرما دے, اور سلوک طے کرنے کے جو ضروری یعنی اس کے شرائط ہیں اور جو ضروری اس کے مقدمات ہیں ان سب کو اختیار کرنے والا ہمیں بنا دے.
جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ اپنے دین کی بات بھی کرو اور ہماری طرف سے دعوت ہے, آپ دعوت بھی کھا لیجیے, تو ہمارے رسول نے اس دعوت کو ٹارگیٹ بنا کے دعوت دینا ہے لوگوں کو, دین کی دعوت کو ٹارگیٹ بنا کے ہمارے رسول نے ان کے کھانے کی دعوت بھی قبول کر لی. چنانچہ آپ وسلم تشریف لے گئے اور آپ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. ان لوگوں نے بکری کا گوشت پکایا تھا, بھنا تھا, اور اس میں انتہائی سخت زہر ملا دیا گیا, خطرناک زہر. ہمارے رسول نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور منہ میں رکھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا دیا, لیکن فوراً اس گوشت کے لوتھڑے سے آواز آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے, ہمارے رسول کے معجزات کی بڑی شان ہے, ہمارے رسول کے معجزات کی بڑی شان ہے. عجیب عجیب معجزات اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بتلائے, ظاہر کیے. تو ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس گوشت میں سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زہر ملایا گیا ہے, آپ نہ کھائیے. اس گوشت سے کیسے آواز آئی ہوگی, اس کو اسی اللہ نے قوت اور گویائی عطا فرمایا, جس اللہ نے ہم اور آپ کو بولنے کی قوت دی ہے اسی اللہ نے اس گوشت کو بھی بولنے کی قوت دی. چنانچہ ہمارے رسول سے بات کرنے والے کنکر اور پتھر بھی تھے, اللہ نے ان کو زبان دے دی ہمارے رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے معجزے کے طور پر. جانوروں کو زبان دے دی, اللہ عز و جل نے جانور کلمہ پڑھنے لگے, تو اسی طرح اس گوشت میں سے بھی آواز آئی. لیکن جب تک دسترخوان پہ بیٹھے رہے, اور صحابی تھے غالباً ان کا نام حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ہے, وہ انہوں نے چند لقمے کھا بھی لیے تھے جب تک, تو چنانچہ اسی زہر سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور ہمارے رسول نے جو چبا گیا تھا اس چبانے کے نتیجے میں بھی کچھ اثر ہو گیا تھا, لیکن ایسا اثر نہیں ہوا کہ جس سے ہمارے رسول خدا نخواستہ انتقال کر جائیں, بلکہ زہر کی کیفیت ہمارے رسول کے خون میں آ گئی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں یعنی آخری عمر کے آخری حصے میں جب ہمارے رسول بیمار پڑ گئے تھے, علیل ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت ہمارے رسول کی رگیں انتہائی پھٹتی ہوئی نظر آتی تھی, شہ رگیں, خون کی جو بڑی رگیں ہوتی ہیں وہ انتہائی پھٹتی ہوئی نظر آتی, بہت تکلیف ہوتی تھی. پیلے رنگ کی پٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لی تھی اپنے سر پر, سر کے درد کی وجہ سے اور ان رگوں کے آئٹ جانے کی وجہ سے, اور پھٹ پھٹ پڑتی تھی, اور فخر فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا لگتا ہے کہ میری شہ رگ پھٹ پڑے گی. اور یہ بھی فرماتے تھے, حدیث کے الفاظ ہیں, کہ میں اس زہر کا اثر آج تک محسوس کرتا ہوں جو زہر مجھے اس وقت ڈالا گیا تھا. تو اندازہ لگائیے کتنی دشمنی کی گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کتنی تکلیف پہنچانے گئی, لیکن ہمارے رسول نے اس وقت جو اخلاق کا مظاہرہ کیا, اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے والوں کو بلوایا اور ان لوگوں سے اقرار کروایا کہ تم لوگوں نے زہر دیا, لوگوں نے قبول کر جرم قبول کر لیا کہ ہاں ہم نے زہر دیا ہے. کیسے انکار کر سکتے تھے, گوشت میں سے آواز آ رہی ہے, کیسے انکار کر سکتے تھے. جب اعتراف کر لیا ان لوگوں نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ صحابی جو شہید ہو گئے تھے زہر کھانے کی وجہ سے, ان کا خون بہا دلوایا اس خاندان سے جس خاندان نے زہر دیا تھا, لیکن اپنے بارے میں بدلہ نہیں لیا, معاف کر دیا, پھر تم نے میرے کو بھی زہر ڈالے تھے لہٰذا تم لوگوں کو قتل کیا جاتا, ایسا نہیں کیا ہمارے رسول سے, بلکہ یہ کہا کہ وہ صحابی جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا خون بہا تم لوگ دو, اس لیے کہ شریعت کا حکم تھا دیت لی جائے, قصاصاً قتل کیا جائے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے تو, یا پھر دیت لی جائے خون بہا لیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا, یہ ہے عفو کر معاف کرنا, ایسے لوگوں کو جو اپنے جانے دشمن ہیں ان کو معاف کر دینا, یہ ہمارے رسول کی خصوصیت میں سے دوست اور بزرگوں, تو معاف کرنے والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں, معاف کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں دی ہیں, اور ہم ان تعلیمات کے مقابلے میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے کتنا لڑتے ہیں, کتنی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, اور موقع ملے تو کتنی مار پیٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے آگے ہٹ کر بہت سارے خبریں ایسی بھی وصول ہوتی رہتی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بیٹے نے پیسوں کے خاطر ماں کو قتل کر دیا, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, اس قسم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. معمولی سی زمین کے لیے, معمولی سے پیسوں کے لیے معاف کرنے کی صفت نہیں ہے, بس بدلہ لینے کی صفت, اس کے نتیجے میں کتنا فتنہ, فساد, خون خرابہ, بے چینیاں, بے سکونیاں, گھریلو ماحول میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی, تھوڑی سی اس کے ان کے بچے ان کے بچوں سے لڑ لیے, اور بچے بچوں کی لڑائی بڑوں میں چلے گی, بڑے بڑوں کی لڑائی پھر افسانے بنتے چلے گئے, مطلب خون تک بات آ گئی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فسق کہتے ہیں کھلی نافرمانی کو, اور بڑے گناہوں میں سے آتا ہے وہ, اور اس کو قتل کرنا کفر ہے, یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کتنا بڑا عالمیہ ہے, کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم گالی گلوچ پر آ جاتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے, جب قوم گالی گلوچ پر آ جاتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے گنایا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے, اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں گنائی ہیں. اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا, برا نہ مانیے, خصوصیت سے وہ طبقہ جو تجارت کی لین میں ہے یا چھوٹے موٹے کاروبار اور پیشوں سے وابستہ ہے, ان حضرات کی زبان پر تو کثرت سے گالیاں ہیں, یعنی معمولی سی بات, معمولی سے نوکر کو معمولی سے آرڈر دینا بھی ہے تو گالی کے بغیر آرڈر ہی نہیں دیتا ہوں, اور اگر کوئی روکے اور روکے तो ये कहते हैं कि गाली के बगैर सुनते नहीं है लोग। नहीं भाई, हम एक नहीं दो अखत, दो नहीं तीन अखत अगर हम अखलाक का मुजाहरा करें, उसको प्यार से बात करें, तो कैसे नहीं सुनेगा वो आपकी बात, आपसे मुतासर हो जाएगा। आपने बगैर गाली के उसको बात ऑर्डर दिया, कोई हुक्म दिया, चलो एक बार दफा वो नहीं मानेगा, लेकिन आप उसको करीब बुला के दूसरे अंदाज से डरा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन गाली गलौज ही करने की क्या जरूरत है, जुबान खराब करने की क्या जरूरत है भाई। उसको सीधा सीधा समझा सकते हैं कि अभी मैं जो बोलूँ आपको करना होगा, नहीं करना हो तो आप चले जाओ, या फिर हम दूसरे आदमी को रख लेंगे। तो आप उसको दूसरे अंदाज से डरा देंगे तो यकीन आपकी बात मान लेगा। गाली गलौज से इतनी फिजा खराब होती, खराब लगती है, इतनी शर्मिंदगी होती है जिसके अंदर। कभी कभी अपनी माँ बहनें आजू बाजू से जाते रहती हैं और इंतहाई गाली गंदी गंदी बातें की जाती रहती हैं। कोई दुखी नहीं है दोस्तों। सही सही हदीस है आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौम गाली गलौज पर आ जाती है तो अल्लाह की नजर से गिर जाती है। जब कौम नजर से गिर गई तो फिर अल्लाह की नजर में उसके क्या मुकाम रहा, वो कैसे अल्लाह की रहमतों और बरकतों से मालामाल हो सकते हैं। फिर इसी जुबान से हमको नमाज पढ़ना है, इसी जुबान से कलमा पढ़ना है, इसी जुबान से कुरान मजीद पढ़ना है, इसी जुबान से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना है, और इसी यही जुबान हम गंदी गंदी और गाली गलीज गालियों में लगी हुई है। खुसूसी गुजारिश है नौजवानों से भी और सभी से कि गाली हरगिज न दें, और जो दे रहा है उसको रोक दें कि भाई तू गाली से बात मत कर, बगैर गाली की भी बात हो सकती है, बगैर गाली के भी तुम समझा सकते हो। उसी पर एक लतीफा भी याद आया कि हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के गाली गलौज के माहौल को देख के एक साहब दिल्ली में लखनऊ में जाके बोले, कहते कि वहां पर बात बात को लोग गाली देते हैं, वहां पर बात बात को लोग गाली देते हैं। तो लखनऊ से साहब बैल का टिकट लेके सिर्फ ये तहकीक करने आए, ये देखने आए कि सही भी ऐसा होता क्या, बात बात को कैसे गाली देते हैं। आकर हर जगह वहां के माहौल में उर्दू अदब है, अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अदब से बात करते हैं, रक्षे वाले भी आपसे बात करते हैं, अदब ही बात करते हैं, अच्छे ढंग से संजीदा बात करते हैं। तो उनको हैरत हुई कि भाई अरे बात बात में गाली कैसे देते हैं मुसलमान, तो ये तहकीक के लिए आया खाली हो। और रेलवे स्टेशन पे आकर उन्होंने बाहर निकला और बाहर निकल के एक साहब से पूछे, यार कि मैं ये सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया हूँ कि मैं सुना था कि यहाँ पर लोग बहुत गाली गलौज देते, बात बात में गाली देते हैं, क्या सच है? तो वो साहब जिनसे पूछे उन्हें गिनना शुरू कर दिया, हमको तेरे को कौन बोला रहे ऐसा वैसा बोल के गालियां देना शुरू कर दिया। दोनों बोले ठीक है, तस्दीक हो गई, फौरन उसी ट्रेन से वापस हो गए। तो ये हाल है हमारे रसूल दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देते थे, हमारे रसूल दुश्मनों को भी गाली नहीं दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा एक दफा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जरा छोटे कद की थी, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी, वो भी हमारे रसूल के निकाह में थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी, वो भी हमारे रसूल के निकाह में थी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रूम में हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा आके गई थी। हमारे रसूल देखे थे कि भाई कोई खातून आके गई है, लेकिन कौन है हमारे रसूल पहचान नहीं थे। तो हमारे रसूल आए बात पूछे कि भाई कोई खातून आई थी, कौन आके गए थे? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि वही आई थी, अंगूठे से इशारा किया, अंगूठे से इशारा किया, यानी वो जो अंगूठे जैसी है, यानी छोटी कद की जो है वो आके गई थी, अपने सौतन को बोल रहे हैं। तो हमारे रसूल ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा पर गुस्सा किया और फरमाया कि आयशा तुमने गाली दी, इसको सब के करीब करीब अल्फाज हैं, यानी तुमने उनकी गिबत की, गोया तुमने उनकी बुराई बयान की, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदाजा लगाइए। खाली हाथ से उन्होंने इशारा किया, यहाँ पे हम माजूरों को मजबूरों को सताते हैं बुरा भला बोलते, कोई लंगड़ा है बेचारा तो उसको लंगड़े को सताते हैं, लूले को सताते हैं, गोंगे को सताते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, बुरे नाम दे देते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में खाली अंगूठे से इशारा करे कि उनकी है वो गिड्डी खातून आई थी, इतना बोलने पर ही हमारे रसूल रज़ियल्लाहु अन्हा नाराज हो गए। तो अंदाजा लगाइए कि हमारे रसूल कितने पाकीज़ा अख़लाक़ वाले थे। एक दूसरे का कैसा इज्जत करना रहे, एहतराम करना सिखाते हैं। हमको भी किस तरह अपने अखलाक संवारना है, अपनी जुबान को कितना पाकीज़ा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हराम है, माल हराम है, जान हराम है, इज्जत और आबरू हराम है। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल हड़प नहीं कर सकता, माल गसब नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता, जायदाद में, तरके में, विरासत में, बाप की विरासत में मसलन अम्मा का हक है, बेटों का हक है, बेटियों का हक है, सबका जो जो हक है शरीयत की रोशनी में पूरा पूरा देना, माल हड़प कर ही नहीं सकते। घर बनाने लगे, अपनी अपनी 100 गज जमीन है, 100 गज में से 5 गज बढ़ा के दीवार उठा दी, 105 गज हो गई, आसानी से 5 गज अंदर आ गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बालिश जमीन भी अगर तुम दूसरों के कब्जा करोगे तो एक बालिश जमीन का पूरा तोह, पूरा उसका पट्टा गया तुम्हारे गर्दन में, क़यामत के दिन डाला जाएगा और तुम उसको ढोए ढोए फिरोगे और हश्र के सारे लोगों के सामने बदनामी अलग होगी। सब लोग देखते होंगे कि अच्छा इतनी जमीन इन हड़प किया था, सारे नबियों के सामने रसवाई, सारे वलियों के सामने रसवाई और सबसे बड़ी रसवाई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रसवाई की, मेरा उम्मती देखो इसने फला मुसलमान फला भाई की जमीन गसब कर ली और वो लेकर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी हश्र में मेरे से इस हाल में न मिले कि तुम में से किसी के गर्दन पर ऊंट सवार हो और वो आवाज कर रहा हो, किसी की गर्दन पर बकरी सवार हो और वो आवाज कर रही हो, किसी की गर्दन पर गाय सवार हो और वो आवाज कर रही हो, इस हालत में मेरे पास मत आओ। मतलब ये कि ये जो दूसरों का माल है, तो इन दूसरों के माल को जो जानवरों की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, जमीन की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो हड़प मत कर लो, नाजायज इस्तेमाल मत करो, नाजायज कब्जा मत करो, वही चीजें तुम्हारे गर्दन पर सवार होकर हश्र में आएंगी। हमारे रसूल ने अपने प्यारे उम्मतियों को यह हुक्म दिया है कि तुम लोग मुझसे इस हालत में न मिलो। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर माल हराम है, यानी माल हम नाजायज तरीके से उसका हड़प नहीं कर सकते। जरूरत के वक्त कर्जा ले लिया, बड़े आहवजारी करके, बड़े गुस्से, और फिर उसके बाद देते वक्त खो रहे हैं बेचारे को, बल्कि हो सके तो हड़प कर जा रहे हैं, दे ही नहीं रहे, सता रहे हैं, तो ये भी माल का हड़प करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी जान को मारना भी, उसकी जान से खेलना भी हराम, उसका कत्ल करना, उसको खून करना भी हराम। मामूली मामूली बुनियादों पर, फानी और आरजी चीजों की बुनियादों पर एक दूसरे का कत्ल हो रहा है। किसके दरमियान? मुसलमानों के दरमियान। किसके दरमियान? रिश्तेदारों के दरमियान। अजनबी मुसलमान भी नहीं, करीबी रिश्तेदार मुसलमान आपस में एक दूसरे का मतलब फोन कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साफ फरमाया कि हराम, मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है, उसे गाली देना फिस्क है, और इज्जत से खेलना भी हराम, और बेआबरू करना, बेइज्जती करना, ये भी हराम। आम मुसलमानों का हक है ये, पड़ोसी है तो उसका हक और बढ़ जाता, रिश्तेदार है तो उसका हक और बढ़ जाता, यानी हम उसकी और पर्दापोशी करना, और उसकी इज्जत देना, और उसका एहतराम करना। कोई बुराई से, गुनाह से खाली नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते। दलीलों से, गवाहों से साबित नहीं करे तो फिर 80 कोड़े शरीयत में लगते हैं, फिर इस्लामी रियासत रहे तो बेआबरू नहीं करना, किसी की इज्जत से नहीं खेलना, और ऐसा करा, उन वैसा करा। आप हमको इस्लाह की फिक्र जरूर होनी चाहिए कि भाई फला नौजवान, मुसलमान नौजवान ने ऐसा बुरा काम किया, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मजीद 4 लोगों के सामने आप ये बोलें कि भाई फला का बेटा ऐसा ऐसा करा तो उसकी भी इज्जत होगी, नहीं। उसकी इस्लाह का सही तरीका यह है कि हम उसको तन्हाई में मिले, उस तन्हाई में मिलके ये बोले कि भाई देख तूने फला काम किया है, मैंने देखा है ये बुराई की चीज़ है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, हमारे रसूल ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया है, अल्लाह अज़्ज़ल ने मना किया है, तो ये काम न तो कर, तेरी बेइज्जती होगी समाज में। उनको उसको तन्हाई में समझाना ये हमारी खैरख्वाही, सही खैरख्वाही ये है, चार लोगों में उसकी बेइज्जती करे तो खैरख्वाही कहाँ होगी। और हमारा तन्हाई में समझाना फायदा मंद नहीं हो रहा है, तो फरमाया कि तुम ऐसे लोगों को बोलो जो जिन लोगों की बात उस पर असर करती है, जैसे उसकी अम्मी अब्बा से जाके आहिस्ता से बोलो, चार लोगों में बेइज्जती नहीं हुई जैसा, उसकी इज्जत का ख्याल करते है, वो भी कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो भाई, उसकी एक इज्जत नफ्स भी है, मुसलमान भाई हो, कलमा पढ़ने वाला भाई हो, उसकी इज्जत से नहीं खेल सकते। और जो मुसलमान भाई सिर्फ इन बुनियादों पर कि पुराने मजीद में अल्लाह अज़्ज़ वजल ने एक मुसलमान को इज्जत बख्शी है, एहतराम बख्शा है, पहले रसूल ने कहा है कि तुम इज्जत से मत खेलो, इन 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 जज्बात और एहसास के साथ इन तालीमात की कुछ अपने जहन में जिंदा करते हुए अमल करेगा तो यकीनन उसको और ज्यादा सवाब मिलेगा। मैं उसकी बेइज्जत कर सकता हूँ लेकिन मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ उसको, इंशाल्लाह बहुत सवाब मिलेगा इस पर। क्यों? इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत से न खेले, उसको रुसवा न करे। तो बात चल रही थी दोस्तों बुजुर्ग आफ उधर गुजर की कि माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना बड़ी दौलत है। तो आमतौर पर हम जब माफ नहीं करते हैं तभी गाली गलौज होता है, जब माफ नहीं करते हैं तभी कत्ल खून की बात आती है। वहीं से यह हदीस चली थी, वहीं से यह हदीस याद आई थी कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर ये तीन चीजें हराम है, उसकी जान से खेलना, उसके माल से खेलना, उसकी इज्जत आबरू से खेलना हराम है। और ये कब होता है? जब हम माफ नहीं करें तभी हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं, जान को या माल को वगैरह। आमतौर पर झगड़े और अख्तिलाफात हो जाते हैं और माफ नहीं करते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की हरकतें करने पर आमादा हो जाते हैं, और माफ कर दें तो बुनियादी खत्म हो जाती है, लड़ाई की बुनियादी खत्म हो जाती है। चलो भाई माफ कर दो, तो माफ करना बड़ी दौलत। कुफार मक्का कितना सताए थे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को, इतना सताना कि रास्तों पे कांटे बिछाए जा रहे हैं, जा रहे हैं तो ऊपर से कचरा फेंक दिया जा रहा है, आवाजें कसी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, क्या क्या उसने सताया गया, और इतना सताना